قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام انشا الخلق انشاء وابتداه ابتداء بلا رضيه اجالها ولا تجربه استفادها ولا حركه احدثها ولا همامه نفس اضطرب فيها احال الاشياء لاوقاتها ولام بين مختلفاتها وغرز غرائزها والزمها اشباحها. صلوات پڑھیں ایک بار پھر محمد اللہ مولا کائنات امیر المؤمنین کے اس خطبے میں جہاں تک ہم پہنچے تھے وہاں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. مولا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے خلق کو انشاء کیا, ابتدا کی, خلقت کی جیسے انشاء کرنی چاہیے تھی, ابتدا کی جیسے ابتدا کرنی چاہیے تھی, لیکن یہ خلقت کا عمل کسی گہری سوچ اور فکر کا نتیجہ نہیں تھا. اس لیے کہ خداوند عالم کو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑا کام کرتے وقت زیادہ سوچنا پڑے, کوئی چھوٹا کام کرتے وقت کم سوچنا پڑے. بلا رویت, بغیر کسی دقیق فکر کے, فکر کرنے کے لیے جو زحمت اٹھانی پڑتی ہے اللہ نے کوئی زحمت نہیں اٹھائی. ولا تجربت استفادہ, اور نہ ہی اس خلقت کے لیے کسی سابقہ تجربے سے اللہ نے استفادہ کیا. ولا حرکت احدثها, اور نہ ہی کوئی نئی حرکت ایجاد کر کے, جیسا کہ پہلے گزر چکا کہ اللہ تبارک و تعالی فاعل ہے, لیکن اس فاعلیت کے لیے, کام انجام دینے کے لیے نہ اسے کوئی حرکت کرنی پڑتی ہے. حرکت اصلاً معنی نہیں رکھتی. حرکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ جہاں میری پہلے پہنچ نہیں تھی حرکت کر کے وہاں پہنچوں. میرا ہاتھ مثلاً یہاں تک نہیں تھا, ہاتھ کو بڑھاتا ہوں, زیادہ دور ہو تو چل کے جاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ایسی حرکت کا محتاج نہیں, لہذا اس خلقت کے عمل میں اس نے کوئی نئی حرکت احداث نہیں کی, یعنی بنائی نہیں. ولا حمامت نفس اضطرب فیہا, اور نہ ہی خلقت کے وقت خلق کرنے کے عمل میں اللہ تبارک و تعالی کو کوئی تردید پیش آئی اور کسی اضطراب کا وہ شکار ہوا, ایسا بھی نہیں ہے. احال الاشیاء لاوقاتها, تمام جو مخلوقات اس نے خلق کرنی تھی انہوں نے کون سی چیز نے کس وقت میں وجود میں آنا ہے اور کس وقت تک باقی رہنا ہے معین کیا. ولام بین مختلفاتها, اور جو ان کی مختلف چیزیں تھیں, یعنی چیزوں کی آپس میں اکٹھے ایک جگہ پر رہنے میں جو ناہمواریاں تھیں ان کو ملائم کر دیا, دن کے ساتھ رات بنا دی, اس طرح بنایا کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر آتے ہیں. مثلا ایسا نہیں ہے کہ رات دن میں گھسنے کی کوشش کرے اور دن رات میں گھسنے کی کوشش کرے, دونوں کو ایسا کر دیا کہ اسی طرح گرمی اور سردی, ان کی جو طبیعت کی اختلافات تھے ان اختلافات کو اس طرح کر دیا کہ یہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی نظام میں سب چیزیں اکٹھی ہو گئیں, کہ جن کی طبیعتیں, جن کی صفات ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف والی تھی, مختلف تھی, ان کو آپس میں ملائم کر دیا, ہموار کر دیا. وَغَرَّزَ غَرَائِزَهَا, اور ان چیزوں کے اندر, ان اشیاء کے اندر ان کے غریزے رکھ دی, اب اگر اس غرزہا غرائزہا کی ہم مثالیں پیش کرنے لگیں تو اس پر ہم قدرت نہیں رکھتے. میں ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, آپ کائنات کی جس چیز کو بھی دیکھیں گے اس میں آپ کو یہ غریزہ ملے گا. اس کا جو ذکر ہے اجمالاً سورۃ الاعلیٰ میں, مثلا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبح اسم ربک الاعلیٰ, تسبیح کر اپنے رب کے نام کی کہ جو اعلیٰ ہے, سب سے بلند و برتر ہے. الذی قدر, وہ ذات کے جس نے سب چیزوں کے اندازے معین کیے. قدر تقدیر, قدر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اس قدر اس قدر, یہ جو قدر ہے یعنی مقدار, اسی سے نکلا ہے لفظ مقدار, کسی چیز کی کوانٹٹی یا کچھ بھی معین کر دینا پہلے سے. مثال کے طور پر ایک بیج کے اندر وہ صلاحیت رکھ دی کہ اس نے کیسے درخت بننا ہے, کہاں کہاں سے اپنی غذا لینی ہے, کس کس چیز سے استفادہ کرنا ہے, اسے کہتے ہیں غریزہ. یعنی وہ بالکل اپنی طبیعت کے تقاضے کے مطابق سارے کام کرتا ہے. جب بھی اس کو مناسب ماحول میسر آ جائے تو وہ اپنی حرکت کا آغاز کر دیتا ہے. جیسے اللہ فرماتا ہے ان اللہ فالق الحب, یقیناً اللہ ہے دانے کا پھاڑنے والا. افرأیتم ما تحرسون, سورۃ الواقعہ میں, کیا تم نے کبھی غور کیا جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو, جو تم بیج بوتے ہو, انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, اس کی زراعت یعنی اس کو اگانا, اس دانے کو پھاڑنا, اس کو اگانا, اس کو درخت بنانا, پودا بنانا, اس پر پھل لگانا, یہ تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس صلاحیت کے نتیجے میں, اس غریزے کے نتیجے میں, اسے کہتے ہیں غریزہ, جو اللہ نے اس کے اندر رکھ دی, خود بخود ادھر حرکت کرتا ہے. بچہ جب دنیا میں آتا ہے, انسان کا ہو یا حیوان کا, اس نے اپنی غذا کیسے لینی ہے اسے کچھ پتہ نہیں, نیا ہے اس دنیا میں, لیکن غذا کیسے لینی ہے, دودھ کیسے پینا ہے, کہاں سے ملنا, اسے سب معلوم ہوتا ہے. اس نے اعلان کیسے کرنا ہے کہ مجھے ضرورت ہے, اس کے اندر وہ غریزہ رکھ دیا گیا. ایک فرق پر آپ توجہ فرمائیے, ایک چیز ہے غریزہ, جہاں پر مولانا نے لفظ غرائز استعمال کیا, غرزہ غرائزہ, ان کے اندر ان کے غریزے رکھ دیے. ایک لفظ ہے ہم استعمال کرتے ہیں, یہ چیز اس کی فطرت میں ہے, اور ایک اور لفظ ہم کہتے ہیں یہ چیز اس کی طبیعت میں ہے. یہ طبیعت سے مراد وہ طبیعت نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں میری طبیعت خراب ہے یا میری طبیعت ٹھیک ہے, اس طبیعت کو ایک دفعہ بھول جائیں. طبیعت یعنی اس چیز کی نیچر, اس کے اندر جو کچھ صلاحیات رکھ دی گئی. تو جب لفظ طبیعت آتا ہے تو گویا کہ مادی چیزیں مراد ہوتی ہیں, لیکن لفظ فطرت جب آتا ہے اس سے انسان کی روحانی چیزیں مراد ہوتی ہیں. جب اللہ فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ اللہ کی فطرت ہے دین اسلام, ذالک الدین القیم, یہ دین قیم ہے, استادہ دین ہے, قائم دین ہے, سیدھا دین ہے, اور یہ کون سا دین ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ اللہ کی فطرت ہے کہ اس نے اس فطرت پر تمام انسانوں کو خلق کیا ہے. تو جو انسان کی روح سے, اس کی فکر وغیرہ سے چیزوں کا تعلق ہے اسے فطرت کہتے ہیں, جس کا تعلق مادیات سے ہے, مثلا بھوک لگتی ہے, غذا کی طلب ہوتی ہے, یہ غریزہ ہے. اگرچہ ہم اکثر اوقات کہتے ہیں کہ انسان کے اندر فطری طور پہ اس کو بھوک لگتی ہے, فطری طور پہ انسان یوں ہو جاتا ہے, لیکن جب بھی جسمانی اور مادی چیزیں ہوں گی, کسی بھی, کسی پودے کی آپ لے لیں, کسی پرندے کی, کسی حیوان کی, کسی درندے, کسی بھی چیز کی, ہوا کی, یہ جو کیمسٹری میں پیریوڈک ٹیبل میں ایلیمنٹس ہیں, ہر ایلیمنٹ کے اندر اس کی اپنی خصوصیات ہیں. ہم جب ایک زمانے میں مثلا وہ کیمسٹری پڑھ رہے تھے, اس میں مثلا بتاتے تھے کہ جب دو ایٹمز ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں یا دو مولیکیولز ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو بڑے گائیڈڈ طریقے سے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس مولیکیول کے کون سے حصے نے اس مولیکیول کے کس حصے سے بانڈنگ کرنی ہے, جڑنا ہے جا کر. تو یہ ہدایت یہ سب کے سب چھوٹے ذرے سے لے کر کمپلیکیٹڈ اور پیچیدہ مخلوقات تک انہوں نے کیا کرنا ہے، آپس میں ملاپ کیسے کرنا ہے، ایگزسٹ کیسے کرنا ہے، خطرات سے جو انہیں تھریٹ کرتے ہیں ان سے بچنا کیسے ہے، یہ سارے کے سارے غریزے اللہ نے، آپ پوری کائنات کو دیکھ لیں، پوری مخلوقات کو دیکھ لیں، ہر چیز ایک خاص طریقے پر گویا کہ کسی نے اس کی رہنمائی کر دی. فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا. یہ جو ہے خلق، خلق کیا، اور کیسا خلق کیا، ایسا نہیں کہ آپس میں خرابیاں ہو جائیں، سب کچھ ٹوٹ پھوٹ جائے، فسوا ہموار کر دیا، ایسے کہ سب چیزیں اپنے اپنے طریقے سے چل رہی ہیں اسی ایک نظام میں، آپس میں گویا کہ ان کی کوئی سنکرونائز ہوئی ہوئی ہیں، مل کے چلتی ہیں. والذی قدر، اور وہ ذات کے جس نے، وہ رب کے جس نے اندازے معین کیے، فہدا، اندازے معین کرنے کے بعد پھر ہدایت بھی کر دی، تو نے یوں چلنا ہے، تو نے یوں باقی رہنا ہے، تو نے یہ کھانا ہے، تو نے یہ پینا ہے. آپ دیکھیں گے اگر آپ مثلا ایک ہی مرغی کے نیچے یا ایک ہی انکوبیٹر میں جہاں پہ انڈے ہیچ ہوتے ہیں اس میں آپ مرغی کے انڈے لا کے رکھ دیں، ایک ہی ماحول پرووائڈ کریں، بطخ کے انڈے ساتھ لا کے رکھ دیں، اور اس کے بعد جب بچے نکل آئیں ان کو آپ پانی کے پاس لے کے جائیں، بطخ والے خود بخود بغیر اس کے کوئی انہیں سکھائے وہ پانی کے اندر تیرنا شروع کر دیں گے، مرغی کے بچے پانی کے نزدیک بھی، جو مرغی کے انڈے میں سے نکلے پانی کے نزدیک بھی نہیں جائیں. کائنات کا ایک ایک ذرہ اگر آپ دقت سے غور کریں کہ سائنس کے اندر گہرائیوں میں اترنے والے اور تجربات کرنے والے اسی نظم پر اور اسی ہدایت پر حیران ہیں کہ یہ مادے کے اندر کہاں سے آئی. جو مادہ پرست ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات مادے پر مشتمل ہے، ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے کہ یہ ہدایت اس مادے کے اندر کہاں سے آئی. تو یہ مولا فرما رہے ہیں بغرزہا غرائزہا، ہر چیز کے اندر جو جو اس کے اندر غریزہ رکھنا تھا، اس کی طبیعت میں جو جو چیزیں، جس جس چیز کے تقاضے رکھنے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر رکھ دیے. وَأَلْزَمَهَا أَشْبَاحَهَا، یہ غریزے اس کے اندر سے تعلق رکھتے ہیں جو اس کی طبیعت میں موجود ہیں. اشباح، ان کے اشباح کو ان کے ساتھ لازم کر دیا، یعنی بیرونی حالات، کون سا زمانہ ہے، کون سا مکان ہے، روشنی میں رہے گا یا اندھیرے میں رہے گا، گرمی میں رہے گا یا سردی میں رہے گا، وہ جو خارجی حالات تھے غریزے اس کے اندرونی حالات تھے، اور جو اس کے خارجی حالات تھے وہ بھی ان کو عطا کر دیے، بتا دیا کہ تو نے کس حالات میں زندہ رہنا. کچھ مخلوقات ہیں کہ جو اندھیرے میں نہیں رہ سکتی، کچھ مخلوقات ہیں کہ جو روشنی میں نہیں رہ سکتی، کچھ گرمی میں نہیں رہ سکتے، کچھ سردی میں نہیں رہ سکتے. آپ دیکھتے ہیں کہ گرمیوں میں کچھ چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ سردیوں میں نظر نہیں آتی. تو یہ ساری چیزیں ان مخلوقات کو اللہ نے عطا کر دی، لیکن یہ سب کچھ کرنے میں اسے کوئی فکر نہیں کرنی پڑی، اسے کوئی سوچنا نہیں پڑا، اسے کوئی حرکت نہیں کرنی پڑی، اسے کوئی بھی تردد نہیں کرنا پڑا. پھر مولا فرماتے ہیں کہ اتنی کائنات کو کوئی دیکھے اور کہے کہ یہ اتنا سارا علم، اتنی ساری قدرت، اتنی ساری باریکیاں کہ اللہ نے کہاں سے لی، فرمایا عالمن بہا قبل ابتدائہا، ان تمام مخلوقات کی ابتدا سے قبل وہ ان تمام چیزوں کا، ان تمام خصوصیات کا، ان تمام اوقات کا، ان تمام طبیعتوں کا، ان تمام صفات کا عالم تھا. یعنی اس نے پہلی دفعہ ہی کیا اور پرفیکٹ کیا. جس مقصد کے لیے بنانا تھا کائنات کو، اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے اس سے بہتر فرض نہیں کی جا سکتی. اس کا تعلق یہیں سے. کیوں اس سے بہتر فرض نہیں کی جا سکتی؟ اس لیے کہ اگر اس سے بہتر بن سکتی ہے تو پھر اللہ کا علم یا اللہ کی قدرت ناقص ہے، کہ جس میں کمی رہ گئی تھی. ہمیں جو لگتا ہے کہ یہ ایسا نہ ہوتا، یہ ایسا نہ ہوتا، یہ ایسا نہ ہوتا، بعض روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ بھی کاش کا لفظ استعمال نہیں کیا. جو بھی ایک تو جو اللہ کی طرف سے ذمہ داری تھی اس کو ادا کرتے تھے, اگر نتیجہ نہیں بھی نکلتا تھا مرضی کا, یعنی وہی بشری مرضی, تو نہیں کہتے تھے کاش ہم یوں کر لیتے, کاش ہم یوں کر دیتے. کاش کا لفظ بعض روایات کے مطابق رسول اللہ کے منہ سے کبھی کسی نے نہیں سنا, کیونکہ جب اللہ کی طرف سے جو حکم ملا ہے وہ پوری محنت اور پوری دقت کے ساتھ اس اپنے وظیفے اپنی ذمہ داری پر عمل کر دیا, اب نتیجہ اس کے ہاتھ میں ہے, اس نتیجے پر کاش نہیں کرتا. کاش یوں نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا. صلوات پڑھیے محمد والا. عالمن بہا, وہ ان کے بارے میں عالم تھا, قبل ابتدائها, ان کی ابتدا سے پہلے ہی, محیطن بحدودها و انتہائها, اور وہ محیط تھا, احاطہ کیے ہوئے تھا ان تمام چیزوں کی حدود کا, کون سی چیز کہاں پر جا کر ختم ہو جائے گی, کہاں پر اس کی, و انتہائها, ان کی انتہا کہاں پر ہوگی, کوئی چیز ترقی میں کہاں تک پہنچ سکتی ہے, کمال میں کہاں تک پہنچ سکتی ہے, اس کو سب خبر تھی, کوئی نقص اور کوئی کمی نہیں تھی. عارفاً بقرائنها و احنائها, کیا چیزیں ان اشیاء کے قرین ہوں گی, ان کے ساتھ ساتھ ہوں گی, اور کیا چیزیں ان کے اطراف و جوانب میں ہوں گی, کیا حالات ان کو پیش آئیں گے, سب کے سب سے اللہ تبارک و تعالی سب کے بارے میں عالم تھا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. خطبہ چونکہ طولانی ہے اس کے بعد میں عربی نہیں پڑھتا, آج درس ہے, کل نہیں ہوگا, مجلس ہے, اور انشاءاللہ پرسوں اس سلسلے کا آخری درس ہوگا, اور اس کے بعد پھر جب خداوند عالم نے توفیق دی انشاءاللہ اعلان کر دیا جائے گا اس کو جاری رکھنے کا. میں صرف اردو ترجمہ پڑھتا ہوں. مختصراً عرض کر دوں کہ اس کے بعد جو مولا کائنات باتیں بتائیں گے وہ اسی خلقت کے عمل کے مراحل ہیں اور سٹیپس ہیں مختلف جہاد سے, اور علی الظاہر یہی وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں وہ ایک معروف جملہ نقل کیا جاتا ہے کہ کسی نے نہج البلاغہ کو پڑھا اور پڑھ کے کہا کہ یہ جس کا یہ کلام ہے یا اس نے بنائی ہے کائنات اور یا اس کے سامنے بنی ہے, یعنی اتنا دقیق علم موجود ہے. اب وہی آیات کے جو قرآن مجید نے اجمالاً بیان کی ہیں ان کی تفصیلات مولا بیان کرتے ہیں. البتہ توجہ کریں, مثلا آج اس پیریوڈک ٹیبل میں آج یعنی سائنسدانوں نے بہت ساری چیزیں کشف کی جو موجود آغاز سے ہیں, پھر ان کے نام رکھے, کسی کا نام آکسیجن رکھ دیا, کسی کا نام مثلا کلورین رکھ دیا, کسی کا نام الومینیم رکھ دیا, کسی کا نام فلان رکھ دیا, یہ پھر ان کے جو ان سے جو مل کر کمپاؤنڈ بنتے ہیں یا مکسچر بنتے ہیں ان کے نام رکھ دیے. اس زمانے میں ایسے کوئی نام موجود نہیں تھے, نہ ہی عربوں کے وہم و گمان میں یہ باتیں تھیں, ان عرب بدوؤں کے کہ جو جیسے تھے میں نے اور آپ نے سن رکھا ہے. پورے مکہ میں گنتی کے چند افراد تھے جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا, اور ان کی ساری زندگی, ان کی مثالیں, ان کی زبان, اگر آپ پرانی عربی لغات دیکھیں تو ہر لفظ کا معنی کسی بھیڑ سے, کسی اونٹ سے, کسی کھجور کے درخت سے جا کر ملے گا. ان کی ساری کائنات وہی تھی, اور قرآن کی مثالیں بھی جو قرآن نے مثالیں دی ہوئی ہیں وہ بھی اسی ماحول کے مطابق دی ہیں تاکہ ان کو اچھی طرح سمجھ آ جائے. لیکن اعجاز قرآن یہ ہے, معجزہ قرآن کا یہ ہے کہ جیسے جیسے علم ترقی کرتا ہے انہی الفاظ کے اندر سے وہ گہرائیاں باہر نکلنا شروع ہوتی ہیں. انسان کا علم قرآن مجید کی آیات کو, اس کی مثالوں کو, اس کی باتوں کو اور گہرائی کے ساتھ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ در حقیقت یہ بات کیا ہے جسے قرآن مجید نے بیان کیا. مثلا قرآن مجید کی ایک آیت ہے معروف, فرمایا کہ افلم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، کیا وہ لوگ کہ جو ہماری باتوں کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، انہوں نے دیکھا نہیں کہ یہ آسمان و زمین، سماوات یعنی یہ بلندیاں اور یہ زمین، یہ سارے آپس میں جڑے ہوئے تھے، آپس میں چپکے ہوئے تھے، ففتقناهما، ہم نے پھاڑ کر ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ تو آج ہم، یاد رکھیے گا، سائنس کی تھیوریز کو ہم اصل قرار نہیں دیتے، لیکن بالآخر قرآن نے فرمایا ہے، پہلے سے بتایا ہے کہ ان قریب، یہ جو آپ کی بات نہیں مان رہے، ان قریب ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے۔ کیا مراد ہے؟ یعنی جب ان کے علوم ترقی کریں گے، آسمانوں کی طرف بڑھیں گے یہ، یا زمین کے اندر باریکیوں میں جائیں گے، چیزوں کی باریکیوں میں، تو ہم ان کو دکھائیں گے آفاق میں بھی اور ان کے اپنے اندر بھی، آیاتنا، اپنی آیات، اپنی نشانیاں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ایک دن ان پر روشن ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق تھا، ہمارا رسول جو کچھ کہتا تھا وہ حق تھا، حق پر مبنی تھا۔ پھر فرمایا اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا تیرا رب کافی نہیں ہے ہر چیز پر گواہی کے لیے؟ اس نے بنائی ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ جب ترقی کریں گے تو ان کو کیا کیا پتہ چلے گا۔ فرمایا ہم ان کو دکھائیں گے، صبر کرو، آج تم نہیں مان رہے، ان قریب تم اللہ کی باتیں اپنے علم سے ہی ماننے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ خدا سے بھاگتے ہو، در حقیقت خدا سے بھاگ کر خدا کی طرف بھاگ رہے ہو، کیونکہ خدا کے فرار کا راستہ، خدا سے فرار کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ دعاؤں میں بھی الفاظ ہے، خدایا تجھ سے بھاگ کر تیری ہی طرف آیا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی تیرے عذاب سے بھاگ کر تیری پناہ میں آیا، کیونکہ جدھر بھی جاؤں تیری دسترس سے، تیری قدرت سے باہر نہیں نکلا جا سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ وہ ان چیزوں کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا تھا، ان کی حدود اور نہایت پر احاطہ کیے ہوئے تھا، ان کے نفوس اور ان کے اعضاء کو پہچانتا تھا۔ اب یہاں سے آگے پھر تخلیق کے عمل کی وضاحت کی جا رہی ہے، اور میں اتنا یعنی کوئی تخصص نہیں رکھتا، لیکن جو چیزیں پڑھی ہیں تخلیق کائنات کے بارے میں، سائنسدان آج جو باتیں کرتے ہیں کہ کس طرح ابتدا میں یہ کائنات رہی ہوگی، کس طرح یہ سیارے اور ستارے وجود میں آئے ہوں گے، کیسے پھر یہ ٹھنڈے ہوئے، تو بہت ساری باتیں ان کی مماثلت رکھتی ہیں بڑے عجیب و غریب انداز میں ان باتوں سے جو قرآن مجید نے بتائی۔ مثلا قرآن کہتا ہے کہ یہ جو بلندیاں تھیں یہ پہلے دھوئیں کی شکل میں تھیں، سائنسدان بھی یہ کہتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ وہ، اس کو بگ بینگ کہا جاتا ہے، وہ جب ہوا تو ہر چیز گیس کی شکل میں تھی، پھر ٹھنڈے ہوئے، جڑتے گئے جڑتے گئے۔ اس پر حیران ہے کہ اتنے منظم جڑے کیسے، اس پر حیران ہے کہ مثلا یہی زمین، اس میں زندگی کے لیے اتنے مناسب حالات کیسے پیدا ہو گئے۔ آپ آکسیجن کو دیکھ لیں، آپ نائٹروجن کو دیکھ لیں، آپ کاربن ڈائی آکسائڈ کو دیکھ لیں، آج کل کے جو نام ہیں، تو اس زمانے میں یہ نام نہ موجود تھے، اور اگر لیے بھی جاتے تو پہلے بیٹھ کر وہ سمجھانے پڑتے، اور اس وقت کا علم بھی اتنا نہیں تھا کہ ان لوگوں کو یہ ساری باتیں بتائی جا سکتی، لہذا انہی کے الفاظ میں یہ سارا عمل بیان کیا گیا۔ پھر اس نے کشادہ فضا، وسیع اطراف اور خلا کی وسعت خلق کی، یعنی اس ایک جس کو کہا کہ کانتا رت قن، قرآن کہتا ہے جڑے ہوئے تھے، اس جڑے ہوئے کو خدا نے پھاڑا۔ اب وہ جڑا ہوا نقطہ کیسا تھا، کیا شکل تھی، کتنا چھوٹا تھا، خدا بند عالم بہتر علم رکھتا ہے، لیکن آج کے کسی گزشتہ صدی کے کسی ایسٹرانومر نے، اور عجیب یہ کہ وہ ایسٹرانومر بھی ایتھیس تھا، خدا کا انکار کرنے والا، کہ جس نے یہ پہلی دفعہ بگ بینگ تھیوری کو پیش کیا تھا اپنے مطالعات اور مشاہدات کے نتیجے میں، کیونکہ اس کے مشاہدات میں یہ بات آئی کہ یہ جو کائنات ہے یہ مسلسل پھیلنے کی حالت میں ہے، اور ان کہکشاؤں کا، ان ستاروں کا آپس میں فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے، یعنی جو مجموعے ہیں، جو کلسٹرز ہیں یا جو ستاروں کے مثلا بستیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ آپس میں دور ہوتی جا رہی ہیں، ایکسپینڈ ہو رہی ہیں. اس ایکسپینشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے، یعنی اس کا سائز بڑھتا جا رہا ہے اور یہ پہلے اتنی بڑی نہیں تھی. اس کو اگر ریورس میں لے جائیں تو کہا کہ ایک نقطہ تھا جو پھٹا تو یہ کائنات وجود میں آ گئی. اگزیکٹلی وہی الفاظ ہیں، کانتا رتقن ففتقناہما. رتق تھے، عربی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے رتق کو فتق، رتق یعنی جوڑنا اور فتق اس کو پھاڑ کر اس کو وسیع کر دینا، الگ الگ کر دینا چیزوں کو. تو قرآن نے یہی الفاظ استعمال کیے. اس نے کشادہ فضا، وسیع اطراف اور خلا کی وسعتیں خلق کی، اور ان میں ایسا پانی بہایا. اب اس پانی سے مراد یہ ہائیڈروجن کے دو مولیکیولز اور آکسیجن کا ایک مولیکیول والا پانی مراد نہیں، وہ کیا تھا خدا بند عالم بہتر جانے، کس قسم کا لیکوڈ تھا، اور پھر جس کو مولا ہوا کہہ رہے ہیں اسے ہوا کے دوش پر سوار کیا، کس قسم کی گیسز تھی، کیا چیزیں تھیں. اگر ہم اس کو جو آج سائنس کہتی ہے، جو اس نے آج نام رکھے ہیں اور جو یہ الفاظ ہیں، ان کو ہم آپس میں ٹیلی اور تطبیق کرنے پر آئیں تو یہ کام بہت ہی زیادہ وقت طلب بھی ہے اور بہت ہی زیادہ دقیق ریسرچ طلب بھی ہے کہ ہماری اس محفل کے جو اس کی جو ظرفیت ہے اس کے اندر اس کو انجام دینا ایک مشکل کام ہے. لہذا ہم ان الفاظ کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں مختصر اشاروں کے ساتھ، وضاحتوں کے ساتھ، تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. صلوات پڑھیے محمد والے. ان میں ایسا پانی بہایا جس کے دریائے امواج کی لہریں طوفانی اور تہ بتہ تھی. اب یہ کون سی گیسز تھی؟ یہ کائنات کے وجود میں آنے کا عمل بیان کیا جا رہا ہے. خداوند عالم نے کیا کیا؟ اسے تیز ہوا اور تند آندھی کی پشت پر لادا، یعنی اس نے پھیلنا تھا، گویا کہ اس کو پھیلانے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے تھا. اس کو مولا فرما رہے ہیں کہ گویا کہ ایک، اب الفاظ وہی تھے، ایک تند و تیز آندھی اور طوفان کی پشت پر اس پانی کو لاد دی اور وہ اس کو لے کر چلی اور اس نے اس میں تلاطم برپا کیا. اسے تیز ہوا اور تند آندھی کی پشت پر لادا، پھر اسے پانی کے پلٹانے کا حکم دیا اور اسے اس کے پابند رکھنے پر قابو دیا اور اسے پانی کی سرحد سے ملا دیا. اب یہ بہت ہی سادہ الفاظ ہے. بعض افراد کے جنہوں نے، بعض علماء کے جنہوں نے اس پر تحقیق کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس سے مراد، یعنی واپس ان کو جب پھیلایا تو پھر ان کو کنٹرول کر لیا اور کہا کہ نہیں، اس سے آگے نہیں بڑھنا، اس جگہ پہ تم نے رہنا ہے، اس جگہ پہ تم نے گھومنا چلنا ہے. تو یہ جو اس کو حکم دیا کہ ان کو اب واپس پلٹاؤ، اس سے مراد گریویٹی ہے. اب اس گریویٹی کو اس زمانے میں کوئی درک نہیں کر سکتا. آج بھی آپ دیکھیں گریویٹی کیا چیز ہے، کشش ثقل جسے کہتے ہیں، ہمارے جسموں میں اور اس زمین میں، جس نے ہمیں جوڑ کے رکھا ہوا ہے زمین پر، اور وہ بھی کتنی مناسب ہے کہ ہم آرام سے چلتے پھرتے ہیں. عرض کیا کرتا ہوں استاد کی خدمت میں، اگر یہ گریویٹی زیادہ ہو جائے ہم چپک جائیں گے، اٹھنا بھی مشکل ہو جائے، اور اگر یہ کم ہو جائے تو چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جائے، کیونکہ ایک قدم اٹھائیں گے دوسرا زمین پر نہیں آئے گا. تو خدا بند عالم نے، یا مولا فرما رہے ہیں کہ اسے پانی کے پلٹانے کا حکم دیا، یعنی وہ جو کائنات کی ابتدائی شکل تھی اس کو گویا کہ کوئی ایسی چیز خلق کی کہ جسے کہا کہ اس کو روک دو، پلٹا دو، اور پھر اسے پابند رکھنے پر قابو دیا، اسے پابند کر دو، جس کے نتیجے میں ہر چیز اپنے منظم مدار میں آ گئی، منظم فاصلوں پر آ گئی، اور آپس میں مثلا وہ ٹکراؤ کیا ٹوٹ جاتی اور ختم ہو جاتی اور غائب ہو جاتی. اب اس میں آپ ایک چھوٹے سے ذرے الیکٹرون سے لے کر جو ان کی آپس میں وہ فورسز ہیں کہ جو ان کو آپس میں جوڑے رکھتی ہیں، نیوکلیس کے اندر مثلا پروٹونز اور نیوٹرونز کو تھامے رکھتی ہیں یا ان الیکٹرونز کو اس کے ارد گرد گھومنے پر مجبور کرتی ہیں، اس آپ یونٹ کو لے لیں یا آپ بڑی سی بڑے بڑے سے بڑے سیاروں اور ستاروں کو لے لیں، حتیٰ کہ آپ دیکھیں سورج کیا ہے، سورج انتہائی گرم گیسز کا مجموعہ ہے. مثلا ہیلیم کہتے ہیں کہ ہیلیم، اس کے اندر فیوژن ایک عمل ہے جس کے اندر ہیلیم کے ایٹمز آپس میں ملتے ہیں اور ان کے ملنے سے ان کا وزن کم ہوتا ہے، اور وہ جو وزن کم ہوتا ہے اس کی انرجی ریلیز ہوتی ہے، وہ سورج کی ہیٹ اس سے، گرمی اس سے پیدا ہوتی ہے، اور وہ کس قدر زیادہ ہے. تو وہ جو اگرچہ وہ ساری گیس ہے لیکن اس کے باوجود ایک جگہ پر وہ جمع ہے، اس کو بھی خداوند عالم نے اور اس جیسے کئی اور ستاروں کو، اور اتنے بڑے بڑے ستارے کہ جن کے اندر ہمارے سورج جیسے لاکھوں کروڑوں اربوں سورج گھس جائے پھر بھی وہ ستارے بڑے ہیں، کہ سورج ان ستاروں میں سے ایک چھوٹا سا ستارہ ہے، تو ان کو بھی اپنی اپنی جگہ پر قابو کر دیا. اب وہ کیا چیز خلق کی، کون سی طاقتیں، کون سی وہ ہم نے ایک سائنس میں پڑھا تھا نیوٹنز لا آف یونیورسل گریویٹیشن، کہ ہر دو جو میٹیریل باڈیز ہیں وہ آپس میں ایک خاص ایک فارمولے کے تحت آپس میں کشش رکھتی ہیں. تو وہ کشش خدا نے خلق کی، اس کو بھی مولا ایک خاص قوت اور ہوا اور ریح کا نام دیتے ہیں. یہاں پر صلوات پڑھیے محمد والے. اس کے نیچے ہوا دور تک پھیلی ہوئی تھی اور اوپر پانی ٹھاٹھے مار رہا تھا. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پانی کے اندر ایک اور ہوا خلق کی جس کا چلنا بانج اور بے ثمر تھا، اور اسے اس کے مرکز پر مقرر کر دیا اور اس کے جھونکے تیز کر دیے اور اس کے چلنے کی جگہ دور تک پھیلا دی. پھر اس ہوا کو مامور کیا کہ وہ پانی کے ذخیرے کو تھپیڑے مارے اور اس بحر بے کرا کی موجوں کو اچھالے، یعنی پھر اس میں ایک تلاطم پیدا کیا. یہ گویا کہ مراحل ہیں کائنات کی تخلیق کی. اور میں نے عرض کیا کہ ان میں زیادہ دقت اگر ہم نے کرنی ہو تو ہم جہاں تک آج سائنس پہنچی ہے کائنات کے جو تخلیق کے مراحل ہیں، کیسے چیزیں پہلے گرم تھی پھر ٹھنڈی ہوئی اور کیا کیا ہوا، ان کو لا کے اس کے ساتھ تطبیق کریں. اگرچہ ہم 100% نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ تھیوریز ہیں، اور جو اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے معصوم نمائندے کا کلام ہے وہ ہمارے ایمان کے مطابق حق ہے. ابھی ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان کا علم جیسے جیسے ترقی کر رہا ہے، یہی باتیں آج کے الفاظ میں، آج کے جو الفاظ ہیں سائنسی الفاظ ہیں، سائنس کی ٹرمینالوجی ہے، اس کے مطابق اگر دقت سے دیکھا جائے تو وہ یہی کچھ ہے کہ جو اس زمانے میں بیان کر دیا گیا تھا. اس ہوا نے پانی کو یوں گوند دیا جس طرح دہی کے مشکیزے کو گوندا جاتا ہے، اور اسے دھکیلتی ہوئی تیزی سے چلی جس طرح خالی فضا میں چلتی ہے. اب یہ مجھے وہ الفاظ بھی یاد نہیں ہیں کچھ عرصہ پہلے یعنی جو پڑھے تھے، جیسے کہ ایک انرجی ہے جسے ہم استعمال کرتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں ڈارک انرجی. یہ جو ایٹمز تھے اور یہ الیکٹرونز تھے، ان کے اندر ماس کہاں سے آیا، وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک بات اگر آپ بھی پڑھیں، آپ نے پڑھا ہوگا تو ایسا ہی ہے کہ جب انہوں نے تیزی سے موو کیا تو کوئی رکاوٹ تھی، جیسے کہ فرض کریں جیسے کیچڑ ہوتا ہے اور جب اس میں حرکت کرنے لگتی ہے کوئی چیز تو وہ پھنس جاتی ہے، اس پھنسنے سے انہوں نے ماس گین کیا، سائنس یہ کہتی ہے. تو تقریباً وہی بات ان الفاظ میں مولا بیان کر رہے ہیں کہ وہ اسے دھکیلتی ہوئی تیزی سے چلی جس طرح خالی فضا میں چلتی ہے، جیسے اوپن فضا میں جہاں کوئی رکاوٹ نہ ہو وہاں چلتی ہے، لیکن یہ اس گندی ہوئی چیز میں اسی طرح تیزی کے ساتھ چلی. اور پانی کے ابتدائی حصے کو آخری حصے پر اور ٹھہرے ہوئے کو چلتے ہوئے پانی پر پلٹانے لگی، یہاں تک کہ اس متلاطم پانی کی سطح بلند ہوئی اور وہ تہ بتہ پانی جھاگ دینے لگا. اللہ نے وہ جھاگ کھلی ہوا اور کشادہ فضا کی طرف اٹھائی اور اس سے ساتوں آسمان پیدا کی، اس سے سات آسمان پیدا کی. نیچے والے آسمان کو رکی ہوئی موج کی طرح بنایا اور اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت اور بلند عمارت کی صورت میں اس طرح قائم کیا کہ نہ تو ستونوں کے سہارے کی حاجت تھی اور نہ بندھنوں سے جوڑنے کی ضرورت. مراد ہمارے والے ستون ہیں، اس نے کن ستونوں پہ کھڑا کیا وہ خود جانتا ہے، لیکن ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتا. اور آج بھی آپ کو معلوم ہے مثلا میگنیٹک فیلڈز اور ان کے ذریعے سے ایسی ایسی حرکت اور ایسی ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو ظاہر دیکھنے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا, ایسی کشش پیدا ہو جاتی ہے. پھر ان کو ستاروں کی سج دھج اور روشن تاروں کی چمک دمک سے آراستہ کیا, اور ان میں روشنی دینے والا چراغ اور جگمگاتا چاند روا کیا, جو گھومنے والے فلک اور چلتی پھرتی چھت اور جنبش کھانے والی لوح میں ہے. پھر خداوند عالم نے بلند آسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کیے اور ان کی وسعتوں کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا. میں فرشتوں کے بارے میں عرض کرتا ہوں, یہ تھوڑی سی عبارت ہم مزید پڑھ لیں, توجہ فرمائیے گا. ان وسعتوں کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا, کچھ ان میں سر بسجود ہیں جو رکوع نہیں کرتے, یعنی جب سے خلق ہوئے ہیں حالت سجدہ میں ہیں اور حالت سجدہ میں ہی ہیں, رکوع کی طرف نہیں, ان کی حالت تبدیل نہیں ہوتی. کچھ رکوع میں ہیں جو سیدھے نہیں ہوتے, کچھ صفے باندھے ہوئے ہیں جو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے. یہ سارے الفاظ قرآنی الفاظ, بس صافات صفن, قسم ہے ان کی کہ جو صفوں میں کھڑے ہیں. کچھ صفے باندھے ہوئے ہیں جو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے, اور کچھ پاکیزگی بیان کر رہے ہیں جو اکتاتے نہیں, نہ ان کی آنکھوں میں نیند آتی ہے نہ ان کی عقلوں میں بھول چوک پیدا ہوتی ہے. جو خداوند عالم نے عقول ان کو عطا کی ہیں ان کی ذمہ داریوں کی مناسبت سے, ان میں کوئی بھول چوک نہیں ہوتی, نہ ان کے بدنوں میں سستی اور کاہلی آتی ہے, نہ ان پر نسیان کی غفلت طاری ہوتی ہے, بھولتے بھی نہیں, غافل بھی نہیں ہوتے. ان میں کچھ تو وحی الہی کے امین ہیں جن کے ذریعے اللہ وحی بھیجتا ہے اپنے اپنے نبیوں کی طرف. اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں وحی مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے, وحی یعنی خفیہ پیغام جو دکھائی نہ دے. شہد کی جو مکھی ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی یہی لفظ ہے وحی, کہ تیرے رب نے نحل کو وحی کی, یعنی وہی اس کے اندر وہ غریزہ رکھ دیا. کہاں سے پیغام آیا اس کے پاس؟ آپ شہد کی مکھیوں کی آج کل ڈاکومنٹریز مل جاتی ہیں, آپ دیکھیں ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ, ان کی جو وہ ملکہ ہوتی ہے اس کا جو احترام ہوتا ہے, اس کا جو پروٹوکول ہوتا ہے, پھر وہ جو شہد بنایا جاتا ہے اور جو کچھ ہوتا ہے اس منظم نظام کے تحت, اور خود وہ جو اس کے جسم کے اندر شہد بنانے کی فیکٹری لگی ہوئی ہے, اگر اس کو یعنی دقیق آنکھوں سے اور باریکی سے دیکھا جائے تو انسان تعجب زیادہ رہ جاتا ہے. یعنی اوپر کی طرف جائے وسعتوں کو دیکھے تو بھی پریشان ہو جاتا ہے, اور اگر باریکیوں میں اترنے لگے تو بھی انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. صلوات پڑھیے محمد والا. ان میں کچھ تو وحی الہی کے امین ہیں, اس کے رسولوں کی طرف پیغام رسانی کے لیے زبان حق ہیں, اور اس کے قطعی فیصلوں اور فرمانوں کو لے کر آنے جانے والے. تنزل الملائکۃ والروح, فرشتے اور روح اترتے ہیں ہر قسم کا حکم لے کر. اس احکام کی کیفیت کیسی ہوتی ہے, کیسے احکام ہوتے ہیں, کیا تبدیلیاں آنی ہوتی ہیں, کیا کچھ ہونا ہوتا ہے, سب سے زیادہ جاننے والا خدا ہے اور خدا کے معصوم نمائندے. لیکن یہ اس عمل کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ احکام لے کر اترتے ہیں. کچھ اس کے بندوں کے نگہبان اور جنت کے دروازوں کے پاسبان ہیں, کچھ وہ ہیں کہ جن کے قدم زمین کی تہ میں جمے ہیں اور ان کے پہلو اطراف عالم سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں. ان کے شانے عرش کے پایوں سے میل کھاتے ہیں. قرآن کی آیات ہیں, وَيَحْمِلُ عَرْشُ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةً, آٹھ کوئی فرشتے ہوں گے جنہوں نے اس دن تیرے رب کے عرش کو تھاما ہوگا. کیفیت کیا ہے؟ میں ایک ذرا آج کل کی زبان میں آپ کی خدمت میں بات عرض کرتا ہوں. خود لفظ ملک جس کی جمع ملائکہ ہے, ملک کو اگر آپ اردو زبان میں دیکھیں گے یہ وہی لفظ ہے جس سے ملک یعنی بادشاہ نکلا ہے, جس سے ملکیت مالک نکلا ہے. اس لفظ کا جو روٹ میننگ ہے وہ ہے تسلط اور طاقت, فورس. مالک کو کیوں مالک کہتے ہیں؟ جس کا مالک ہے اس پر تسلط رکھتا ہے, اس کو جیسے مرضی تصرف کرے استعمال کرے. ملک کو کیوں ملک کہا گیا؟ کیونکہ ملک ایک طاقت کا نام ہے، ایک قوت کا نام ہے. اب میں ایک اپنی توفیق کے مطابق جو علماء کے کلام میں سے پڑھا ہے اور جو روایات میں سے بات مثلا علماء نے بیان کی ہے، کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو وہ کیا فرماتے ہیں آج کے علوم کی روشنی میں کہ ملائک سے بہت ساری قسمیں ہیں، جیسے مولا بیان فرما رہے ہیں، اس سے مراد وہ قوتیں ہیں جن کو اللہ نے کائنات کا نظام چلانے پر مامور کیا ہوا. جیسے اللہ فرماتا ہے قسم ہے اس ان فرشتوں کی جو ہواؤں کو اٹھاتے ہیں. اب اگر آج کی سائنس میں آپ دیکھیں تو کیا فورسز ایکٹ کرتی ہیں، کیا چیزیں ہیں جو لے کر چلتی ہیں خاص انداز میں پانی کو اوپر، اس کی حالت بدل کر پھر اوپر لے جاتی ہیں. یا آپ دقیق اندر اتر جائیں ایٹم کے اندر، میں نے عرض کیا کہ کچھ طاقتوں نے تھاما ہوتا ہے نیوکلیس کو، کچھ طاقتوں نے الیکٹران کو مجبور کیا ہے. تو یہ جتنی بھی طاقتیں ہیں، ستاروں کو سنبھالنے والے، سیاروں کو سنبھالنے والے، خاص طریقے سے چلانے والے، جتنی بھی فورسز ہیں اس معنی کی روشنی میں ان کو ملائک کہا جا سکتا ہے، فرشتے ہیں. کوئی اللہ نے کیسے خلق، اب دیکھیں مثلا ایک فرشتے کی ذمہ داری ہے کہ تو نے فلان ایٹم کے اندر اس کو تھامے رکھنا. فرمایا کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو جب سے وجود میں آئے ہیں وہ سجدے میں ہی ہیں. اس قسم کی تعبیرات سے، اس زمانے کی تعبیرات سے بتایا، جن کو ہم تطبیق کر سکتے ہیں کہ کچھ فورسز ایسی ہیں کہ جہاں پہ ان کو رکھا گیا ہے وہیں پر وہ قیامت تک رہیں گی اور اپنی ذمہ داری انجام دیتی رہیں گی. یا مولا کے الفاظ میں، نہ ان کو کوئی اونگ آتی ہے، نہ وہ تھکتے ہیں، نہ ان کے بدنوں میں سستی پیدا ہوتی ہے کہ وہ چھوڑ دیں. لیکن جب اس سارے نظام کی بات ہوتی ہے، اور آج کی سائنس بھی سوال کرتی ہے، مثلا سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر یہ دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی تو پھر دھماکے کی جو نیچر ہوتی ہے وہ تو یہ کہ ایک دفعہ وجود میں آئی پھر اسے ختم ہو جانا چاہیے تھا، یہ کیسے رک گئی، یہ خاص شکل میں آ کر حرکت کرنے لگی. تمام چیزیں ایک خاص قسم کے پروسیس، ہزاروں لاکھوں کروڑوں بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے پیچیدہ پروسیس وجود میں آ گئے. ہمارا بھی نظام ہضم ہے، ایک مچھر کا بھی نظام ہضم ہے، ایک مائکروسکوپک جس کو مائکروسکوپ سے دیکھا جاتا ہے اس کا بھی ایک نظام ہضم ہے، اس جاندار کا بھی، اس کو بھی چیزیں پہنچتی ہیں جو اس کی ضرورت کی ہے، کیسے اس نے سروائیو کرنا ہے. تو یہ سارا نظام کیسے تھما ہوا ہے؟ قرآن یہ فرماتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یقیناً یہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تھام لیا ہے کہ یہ زائل نہیں ہوتے، غائب نہیں ہوتے. آپ توجہ کریں، ہم اس آنکھ سے ایٹم کو نہیں دیکھ سکتے، الیکٹرون کو، پروٹونز کو، نیوٹرونز کو ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے، خاص قسم کی آلے سے، ٹول سے اس کو دیکھا جاتا ہے. توجہ کریں، آپ فرض کریں کہ وہ طاقت کہ جو نیوکلیس کو تھام کے رکھتی ہے اور الیکٹرونز کو گھماتی رہتی ہے مثلا، وہ قوت اگر لمحہ بھر کے لیے ایگزسٹ نہ کرے، ختم ہو جائے، چھوڑ دے، آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ ہم جو بیٹھے ہیں جن میں بڑے بڑے مثلا چودھری بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے غریب بھی ہیں، سارے انسان، سارے بادشاہ، سب کے سب کل عدم ہو جائیں گے، یہ سارے کے سارے ابدان تحلیل ہو جائیں گے اور کوئی دیکھنے والا ہی نہیں بچے گا کہ کوئی دیکھے کہ باقی کیا بچا. توجہ فرما رہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس سارے کو میں نے تھاما ہوں. ولا انزالتا، اور اگر خدا چھوڑ دے اور یہ زائل ہونے لگے، زائل یعنی غائب، فنا، زائل ہونے لگے، ان امسکہما من احد من بعد، کوئی ایک بھی اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو تھام لے. انہ کان حلیما غفورا، یہ جو کہا وہ برداشت کرنے والا ہے اور مغفرت کرنے والا ہے، یہ اشارہ اس طرف کہ جو تم کرتے ہو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا خدا کو، لیکن اس نے اس کائنات کو ایک معین مدت تک تھاما ہوا ہے اور پھر وہ اس کو اسی طرح لپیٹے گا، اس ساری کی ساری بساط کو اسی طرح لپیٹے گا جس طرح پہلے اس نے اس کو پھیلایا تھا. اور یہ بھی آج آپ جا کر پڑھیں تو جو بگ بینگ کا کہتے ہیں, اب ایک نئی چیز بھی آئی ہے اسے کہتے ہیں بگ کرنچ. کہتے ہیں جیسے یہ بگ بینگ کے نتیجے میں پھیلتی جا رہی ہے, جب یہ پھیلنا رکے گی تو پھر یہ واپس پلٹے گی, اسے کہتے ہیں بگ کرنچ. اور وہ بگ کرنچ میں یہ سارا کا سارا نظام پیک کر دیا جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. عربوں کی زبان ہے کہ جس طرح اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے وہ خط لکھتے تھے پھر اس کو فولڈ کر دیتے تھے, تو کہا کہ جس طرح تم اس خط والی چیز کو فولڈ کر کے لپیٹ دیتے ہو, ہم بھی اس سارے آسمان کو لپیٹ دیں گے. ہم لپیٹ دیں گے کما بدأنا اول خلق نعید, جس طرح ہم نے اول خلقت میں ابتدا کی تھی اسی حالت پہ دوبارہ پلٹا دیں. وعدن علینا حقا, یہ ہم پر وعدہ ہے اور یہ وعدہ حق ہے. انا فاعلون, ہم یہ کر کے چھوڑیں گے. اس کائنات کو جیسے پھیلایا ہے اسی طرح ہم اس کائنات کو دوبارہ لپیٹ دیں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. تو بہرحال کچھ اس سے آپ آئیڈیا کر لیں کہ ملائک سے مراد خدا عالم ہے, اس کے فرشتے کیسے ہیں, وہ کیسی طاقتیں ہیں جن کے پیر زمین میں گڑے ہیں, شانے ان کے آسمانوں میں جا رہے ہیں, کیا طاقتیں ہیں, کیسے حرکت کرتے ہیں. خدا بند عالم ان کی خلقت اور ان کی حیات سے, یا راسخون فی العلم جنہیں قرآن مجید کہتا ہے اس سے بہتر آشنا ہے, کہ جن کو اللہ نے اپنی طرف سے خصوصی علم عطا کیا ہے. عرش کے سامنے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں, یعنی اللہ کی قدرت اور اقتدار کے سامنے اپنی ساری طاقتوں کے باوجود ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں, اور اس کے نیچے اپنے پروں میں لپٹے ہوئے ہیں, اور ان میں اور دوسری مخلوق میں عزت کے حجاب اور قدرت کے پردے حائل ہیں. یعنی ان فرشتوں کے درمیان اور باقی مخلوقات, جیسے ہم ہیں مادی, جو ایک روح اور ایک مادی چیز سے مل کے بنے, یہ باقی مخلوق, فرمایا کہ خاص قسم کے پردے اللہ نے حائل کر دیے کہ یہ ان کو دیکھ نہیں سکتے. وہ فرشتے شکل و صورت کے ساتھ اپنے رب کا تصور نہیں کرتے کہ ہمارا رب کیسے, وہ بھی نہیں کر سکتے. وہ بھی اپنے سارے علوم, اپنی ساری قدرتوں, اتنے بڑے وجود کے باوجود شکل و صورت کے ساتھ اپنے رب کا تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا ہے, چونکہ نہ ان کی ایسی آنکھیں ہیں. جیسی بھی ان کی آنکھیں ہیں, یعنی آنکھوں سے مراد دیکھنے کی قوت ہے ان کی, اس کے باوجود وہ شکل و صورت میں اپنے رب کا تصور نہیں کرتے, اور نہ اس پر مخلوق والی صفتیں طاری کرتے ہیں, یعنی وہ بھی ان صفات کی نفی کرتے ہیں. نہ اسے محل اور مکان میں گھرا ہوا سمجھتے ہیں, اور نہ شبیہ اور نظیر سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. وہی باتیں کہ جس کی طرف مولا نے ابتدا میں اشارہ فرمایا تھا, کہ اس کو ہر قسم کی شبیہ اور مثل اور مثال اور نظیر سے پاک قرار دینا, کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے اور یہ اس توحید کا اخلاص ہے. انشاءاللہ اس کو کل نہیں ہوگا, پرسوں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم خدا نے توفیق دی تو تمام کریں. صلوات پڑھیے محمد والا. خدا بند عالم سے دعا ہے, پروردگار عالم قرآن مجید اور فرامین محمد و آل محمد کی معرفت کی طلب رکھنے والی عقلیں اور دل ہم سب کو عطا فرمائے, اور جو لذتیں اللہ تبارک و تعالی نے دائمی لذتیں ان کے اندر محفوظ کی ہیں, ان لذتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آشنا کر دیں, کہ یہ لذتیں مادی لذتوں سے کئی زیادہ قوی ہیں اور دائمی ہیں, اور دنیا و آخرت میں اپنے اثرات رکھتی ہیں. پروردگار عالم ہم سب کو جیسا وہ چاہتا ہے ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے.